الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں میں سے تھا، ایک معزز خاندان میں سے تھا، جنتیوں کا داروغہ تھا، آسمان دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اس کے دل کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ تمام آسمان کے لوگوں میں میں سب سے زیادہ شریف ہوں. یہ گھمنڈ اس کے دل میں پیدا ہوا. باری سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے گھمنڈ کا علم تھا کہ اس کے دل کے اندر گھمنڈ موجود ہے. اس گھمنڈ کا اظہار اس طریقے سے کروایا گیا کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ عمل کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوا کرتی. اب جو اس کے دل میں گھمنڈ تھا چھپا ہوا، اس کا اظہار آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کے حکم کے ذریعے سے ہوا کہ جب اس کو حکم دیا گیا کہ تو سجدہ کر، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہ انکار اس کے دل میں چھپے ہوئے غرور کا اظہار تھا. گویا کہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے علل اعلان ظاہر ہو جائے کہ یہ گھمنڈی ہے، اس لیے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونہ وذریته اولیاء. گویا اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی اور رب کے حکم سے وہ نکل گیا. افتتخذونہ، یہ حمزہ توبیخ کے واسطے ہے، یعنی ڈانٹ کھلانے کے واسطے کہ آدم اور آدم کی اولاد جو تمہارا دشمن ہے، کیا تم اسی دشمن کو اپنا دوست بناؤ گے؟ اسی دشمن کو تم اپنا مددگار اور معاون بناؤ گے؟ اس طریقے سے اس کے اندر ڈانٹ دی گئی ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ابلیس پہلے اچھے افراد کے اندر سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کی پوری حقیقت مسخ ہو گئی. جیسے کہ تبدیلی ماہیت ہوتی ہے چیزوں کے اندر، اور جس کی وجہ سے پورے پوری چیز بدل جاتی ہے. تو پہلے ابلیس شریف انسانوں میں سے تھا، شریف افراد میں سے تھا، انسان نہیں افراد میں سے، لیکن اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کی پوری حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو گئی اور شریف کے بجائے لعین قرار دے دیا گیا. تو باری تعالیٰ یہ فرماتے کہ کیا تم ایسے فرد کو کہ جس کی حقیقت کی اب معصیت اور نافرمانی والی ہے، اس کو تم اپنا دوست بناؤ گے؟ اس کو تم اپنا مددگار بناؤ گے؟ ساتھ میں فرمایا وذریته. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کی اولاد ہے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ابلیس کی بیوی ہے؟ تو کہا میں نے ابتداء تو انکار کیا، پھر میں نے آیات میں غور و تدبر کیا تو مجھے یہ بات منکشف ہوئی کہ ہاں ابلیس کی بیوی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی اولاد وجود میں آتی ہے. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ابلیس کی ایک دم ہے، وہ اس دم کو اپنی دبر کے اندر داخل کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر انڈا تیار ہوتا ہے. और उस अन्याय के फटने के ऊपर बहुत सारी उसकी औलाद वजूद में आती है। बाज रिवायतों के अंदर है कि उसकी दाहिनी रान पर मर्द की तरह उजवे तनासुल है और बाईं रान के ऊपर औरतों जैसी फर्ज है। जब उसको सोहबत करने का इरादा होता है तो अपनी दोनों रानों को आपस के अंदर मिलाता है, जिसकी वजह से दाहिनी रान वाला जकर जैसा उज्व बाईं रान के ऊपर जो फर्ज जैसा उज्व है उसमें दाखिल हो जाता है और फिर उसके जरिए से उसकी औलाद टपक करके निकलती है। ये भी उसकी औलाद की एक शक्ल बतलाई गई है। बहरहाल शैतान की जुर्रियत का आयत करीमा से सबूत होता है। मशहूर मुफस्सिर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हजरात मुफस्सिरीन नकल करते हैं कि शैतान की औलाद वो खास खास औलादों के नाम और उनकी कारनामे का उसकी औलाद में एक लाकिस और वलहान है। ये लाकिस और वलहान का काम है वुजू और तहारत के अंदर लोगों को वसवसे डालना, जिसकी वजह से लोग पानी का इसराफ करें कि अभी तुझे तहारत हासिल नहीं हुई, तहारत नाकिस है, तू नापाक हो गया, इस तरह के वसवसे डालना, ये वलहान और लाकिस का काम है। उसकी औलाद में से एक बेटे का नाम है मुर्रा, उसी वजह से उसकी कुन्नियत भी है अबू मुर्रा। तीसरे बेटे का नाम है जलम्बूर और ये जलम्बूर बाजारों के अंदर घूमता रहता है और लोगों को झूठी कसम खाने के लिए आमादा करता है, सामान की झूठी तारीफ करने के लिए आमादा करता है, लग व लईब की मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर डालता है। चौथे बेटे का नाम है बत्र। ये बत्र नाम का जो बेटा है वो मुसीबत के वक्त पर लोगों को गुमराह करता है कि लोग बेसब्री करे, कपड़े फाड़े, शोर शराबा करे और आहो वावेला करे और शादी की तरह मईत पर कई दिनों तक खाने की पार्टियां चलती रहे। इस नाम का ये बत्र नाम का बेटा ये सब कारनामे अंजाम देता है। एक बेटे का नाम है आवर। ये मर्द की जलील में और औरत की कमर के ऊपर फूक मारता है और जिना के लिए उनको जो है आमादा करता है। एक बेटे का नाम है मतरदोस। वो झूठी खबर फैलाने के लिए लोगों को वरगलाता है कि लोगों को अफवाह और झूठी बात चलाने के लिए लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। एक बेटे का नाम है दासिम। इस दासिम बेटे का काम ये है कि जब इंसान अपने मकान में आवे और अल्लाह का नाम न लेवे, घर में दाखिल होने की दुआ न पढ़े, तो ये भी साथ में घर में दाखिल हो जाता है और खाने पीने और सोहबत वगैरह चीजों के अंदर वो शामिल हो जाता है। और एक बेटे का नाम है खंजब। ये खंजब बेटे का काम ये है कि वो नमाज के अंदर खलल डालने का काम करता है। अभी इतनी रकात हुई, इतने सज्दे हुए, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सब कारनामा मिस्टर खंजब का है। ये सब उसकी औलाद है शैतान की। वज़ुर्रियतहू से मुराद बाज़े मुफस्सिरीन ने शैतान के आह्वान लिए हैं, यानी उसकी मदद करने वाले जो शैतान जैसे काम करके लोगों शैतान की मदद करे, वो आह्वान शयातीन, ये भी बाज़ ने मुराद लिए हैं। और शैतान के आह्वान का होना ये तो कुरान से भी साबित है। अल्लज़ी वसवसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। आह्वान उसके बकसरत है। वज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। क्या तुम शैतान को और शैतान की औलाद या आह्वान को अल्लाह ताला को छोड़ करके अपना दोस्त और मददगार बनाते हो? वहुम लकुम आदू। हालांकि वो तो तुम्हारे खुले दुश्मन है। बिसरिज़्ज़ालिमीना बदला। ये जालिमों को बहुत बुरा बदला अल्लाह ताला की तरफ से दिया जाएगा कि इन लोगों ने अल्लाह ताला की इताअत के मुकाबले के अंदर शैतान की इताअत इख्तियार कर ली। मा अशहदतुहुम खल्क़स्समावाति वल अर्ज़ ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. باری تعالیٰ فرماتے کہ تم شیطان کو اپنا جو ہے مقتدا مانتے ہو، اپنا امام اور رہنما مانتے ہو. کیوں مانتے ہو؟ کیا تم لوگوں کی تخلیق کے لیے میں نے شیطان کی مدد لی تھی؟ شیطان کا میں نے مشورہ لیا تھا کہ تم لوگ اب شیطان کو اتنا بڑا سمجھو امامت کے درجے میں. ما شہدتہم، میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا تھا کہ چلو آؤ اپنے مل جل کے آسمان زمین بناوے، تم مجھے مشورہ دو میں آسمان کیسا بناؤں زمین کیسی بناؤں. تو شیطان کوئی میرے کسی کام کا معاون اور مددگار اور دخیل اور شریک تھوڑا ہی ہے کہ تم اب اس کو ایسا سمجھو اور اس کی اتباع کرنے لگو. ولا خلق انفسهم، اور خود ان کی پیدائش کے وقت کے اوپر بھی میں نے ان سے نہ مشورہ لیا تھا نہ ان کو میں نے حاضر کیا تھا. یعنی خود انسانوں کی پیدائش کے وقت، بلکہ جنات، شیاطین، ملائکہ، ہر مخلوق کی تخلیق کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی اولاد کو حاضر نہیں رکھا تھا کہ ان کو دکھاوے، ان سے مشورہ لے، ان سے تعاون لے اور پھر کام کرے، ایسا نہیں ہوا ہے. وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور میں گمراہ شیاطینوں کو اپنا معاون نہیں بنایا کرتا. عضد کہتے ہیں یہ بازو کو، کوہنی سے لے کر کندھے تک کے حصے کو عضد کہتے ہیں، اور عام طور پر تعاون سے کنائے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں ایسے گمراہوں کو اپنا معاون نہیں بنانا چاہتا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور قیامت کے دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کافروں سے کہیں گے کہ کافروں، مشرکوں، تم میرے شریکوں کو آواز دو، بتوں کو آواز دو، جن کے بارے میں تم دنیا میں یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہے، اللہ کے معاون ہے، تم ان کو آواز دو. فدعوہم، وہ پکاریں گے بھی بتوں کو، شریکوں کو، معبودوں کو. فلم یستجیبوا لہم، لیکن کوئی جواب ان کو نہیں ملے گا، یعنی بت ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بت ان کا تعاون کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بت ان کی پکار کے اوپر ہاں نہیں کہیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بت اور ان کی عبادت کرنے والے ان کے درمیان کے اندر ایک وادی کو حائل کر دیں گے، جہنم کی خطرناک وادی ان کے درمیان کے اندر ہم حائل کر دیں گے، یعنی اس کے اندر وہ سب لوگ جمع کر دیے جائیں گے. عابدین، معبودین، شیطان کی عبادت کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، یہ سب لوگ جہنم کی ایک وادی کے اندر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سب لوگ اس کے اندر جلائے جائیں گے، سزا دیے جائیں گے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ موبقا، یہ جہنم کا ایک دریا ہے، ایک ندی ہے جس میں آگ بہتی ہے، اور اس کے کنارے کے اوپر سیاہ کچھروں جیسی بڑی بڑی سائز کے سانپ رہتے ہیں. ابن العربی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان میں جو چیز آڑ اور پردہ بن جائے اس کو موبق کہا جاتا ہے. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ لیں گے کہ عابدین اور معبودین کے درمیان میں ایک آڑ ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ان کی مدد کے لیے پہنچ نہیں سکیں گے. اور اوپر والے مطلب کے مطابق آیت کا مفہوم یہ نکلے گا ان سب کو ہم آگ میں، جہنم میں، وادی میں جمع کر کے ہلاک کر دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرم لوگ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں گے. مجرم سے مشرک مراد ہے. فظنوا، اور جب دیکھیں گے تو ان کو دل میں یقین ہو جائے گا، انہم واقعوها، کہ وہ اس میں گرنے ہی والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُ عَنْهَا مَصْرِفًا, اور وہ اس سے بھاگنے کا کوئی مقام نہیں پائیں گے کہ بھاگ کر کے اس وادی سے اپنے آپ کو بچا لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کو 50,000 برس کے برابر میدان قیامت میں کھڑا رکھا جائے گا, یعنی پورا قیامت کا دن ان کو کھڑا رکھا جائے گا, کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور ان کو ایسے رکھا جائے گا جیسے اس نے دنیا میں وہ کچھ کیا ہی نہ ہو, اور وہ جہنم کو دیکھتا رہے گا, اور 40 سال کی مسافت کی دوری سے جہنم اس کو ایسی لگے گی کہ وہ جہنم کے اندر گر چکا ہے, گرنے والا ہے, گر رہا ہے. گویا کہ اس کی تکلیف کا احساس, اس کے عذاب کا احساس اس کو دور ہی سے شروع ہو جائے گا, اور وہ اس سے بھاگنے کی, چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. پکی بات ایسی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کے مضامین مختلف انداز کے اندر بیان فرمائے, یعنی توحید کے مضامین, شرک کے ابطال کے مضامین, رسالت کے مضامین, اثبات رسالت کے مضامین, باس بعد الموت کے اثبات کے مضامین, یہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار قرآن مجید میں بیان کیے. کیوں بیان کیے؟ تاکہ یہ لوگ جو ہے اس کو اپنا یقین, اعتقاد اور مضبوط عقیدہ بنا لے, اور اس کے مطابق لوگ عمل کرے. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے کہ باطل غلط باتوں میں وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا واقع ہوا ہے. دنیا کی تمام چیزوں کے اندر سب سے زیادہ جھگڑالو وہ ہے انسان. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا انسان ہے. قیامت کے دن اعمال نامے کو بھی جھٹلائے گا, ملائکہ کی شہادت کو جھٹلائے گا, لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی باتوں کو جھٹلائے گا, اپنے گناہ کو جھٹلائے گا. دنیا میں بھی اپنے قصور کو وہ جھٹلاتا رہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا, میں ایسا نہیں ہوں. نیند نکالے تو بھی نہ کہے کہ نہیں میں کہاں سو رہا تھا, خاموں خاں مجھے کھڑا کیا. اس طریقے سے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. جی مَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے توحید کے مضامین مختلف انداز میں قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کر دیے, لوگوں کو اب اس پر ایمان لے آنا چاہیے. لیکن پھر بھی لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لانے سے کون سی چیز ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ معنی کیا چیز ہے؟ الیؤمنو اذ جاءہم الہدا, خدا سے مراد ہے قرآن. قرآن جیسی ہدایت کا مجموعہ ان لوگوں کے پاس آ چکا, تو اب تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے. وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور اپنے سابقہ گناہوں سے اپنے رب سے استغفار کر لینا چاہیے کہ آج تک جو گناہ کیے, جو برائیاں کی, اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. پھر بھی لوگ نہ تو ایمان لا رہے ہیں, نہ تو گناہ سے توبہ کر رہے ہیں. کس چیز کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ کہ لگتا ایسا ہے کہ اِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, اگلے لوگوں کا طریقہ ان کے اوپر آ جائے تب یہ لوگ ایمان لائیں گے. اگلے لوگوں کے طریقے کا مطلب عذاب. تو پچھلے زمانے میں استغفار نہ کرنے پر, ایمان نہ لانے پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا, اور جب عذاب آتا تب یہ لوگ کلمہ پڑھتے. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب عذاب آئے گا تب استغفار کریں گے, عذاب آئے گا تب جا کر کے ایمان لائیں گے؟ یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں. اِلَّا اَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا عذاب ان کے سامنے سے کھلم کھلا آ جاوے، تب جا کر کے یہ لوگ ایمان لائیں گے، حالانکہ اس وقت کا ایمان نفع بخش نہیں ہوگا. اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا، یہاں جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے قبلہ والی قرات کو اختیار کیا ہے، یعنی عذاب بالکل سامنے ان کے آ جاوے تب جا کر کے یہ لوگ ایمان لائیں گے، اور مشہور قرات کے اندر قاف کے ضمے کے ساتھ ہے. تو اس صورت کے اندر معنی یہ ہو جائے گا کہ انواع و اقسام کے عذاب ان کے اوپر آئے تب جا کر کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے یہ لوگ توبہ کریں گے، حالانکہ اس وقت کے اوپر توبہ کرنا ان لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم جو رسولوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اس کا دو مقصد، ایک مقصد ایمان والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنانا جنت کی، فلاح اور کامیابی کی، اور کافروں، نافرمانوں، مخالفوں، شریروں، فتنوں کو جہنم اور عذاب سے ڈرانا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، حالانکہ کافر لوگ ناحق جھگڑے کھڑے کرتے ہیں، کائی کے ناحق جھگڑے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجنے کے لیے کوئی ملا ہی نہیں اور آپ ہی ملے. اللہ کو رسول بنانا ہوتا کسی فرشتے کو رسول بناتے، اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا ہوتا کسی مالدار کو رسول بناتے. اس طرح کے ناحق بیکار فضول جھگڑے یہ لوگ کھڑے کرتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور یہ باطل جھگڑے کھڑے کرنے کا مقصد کیا؟ حق کو دگمگا دینا، حق کو باطل ثابت کرنا، حق کو کمزور کر دینا، یہ ان کمبختوں کا ناپاک مقصد ہوا کرتا ہے. ہمیشہ دنیا میں یہی سلسلہ رہا کہ حق کے مقابلے کے اندر باطل اس لیے سر اٹھاتا ہے تاکہ وہ حق کو کمزور کر دے دے، حق کو ڈگمگا دے دے. اس لیے کہ جب باطل پوری طاقت سے کھڑا ہوتا ہے تو اہل حق ہمت ہار کے ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمت ہار کے کمزور ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمت ہار جا کر کے ڈھیلے کمزور پڑ جاتے ہیں، تو باطل کامیاب ہو گیا. اسی لیے جب کبھی باطل سر اٹھائے تو بڑی طاقت سے آگے بڑھنے کا، پیچھے ہٹنے کے بجائے، تاکہ باطل کو احساس ہو جائے کہ ہماری سازشیں ناکام ہو گئی. لیو دحبو بہ الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور ان ظالموں کافروں نے قرآن کی آیتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معجزات کو، نبی کی باتوں کو، ان لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا. آیاتی کا لفظ عام ہے، قرآن کی آیت، نبی کے معجزات، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے. وما انذروا ہزوا، اور جہنم کی جس آگ سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کو یہ لوگ مذاق بنا لیتے ہیں کہ ارے آگ آئے گی، ارے آگ کے اندر کوئی درخت تو اگتا ہے. چنانچہ جب شجرہ زقوم کا تذکرہ قرآن میں نازل ہوا تو مکہ کے دشمنوں نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنا لیا کہ ارے کبھی آگ میں درخت زندہ رہتا ہے، آگ میں تو درخت جل جاتا ہے. اس طرح ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو یہ لوگ جہنم کی آگ، عذاب وغیرہ کا مذاق اڑاتے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس آدمی سے بڑا ظالم کون جس کو اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے. فاعرض عنہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے اعراض کر لے، منہ پھرا لے، وہ مانے نہیں، عمل نہ کرے. جس کو اللہ کی باتیں سنا سنا کر کے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس پر ایمان نہ لا رہے، یہ سب سے بڑا ظالم دنیا کا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، और उसके दोनों हाथों ने जो आज तक कुफ्र किया, आज तक अल्लाह की नाफरमानी की और आखिरत के अंदर आगे भेज दिया गुनाहों को, कुफ्र को, नाफरमानी को, मासीयत को, उसको वो भूल जाता है। उसको ये याद नहीं कि मेरे गुनाह और कुफ्र की सजा में अल्लाह के यहाँ मुझे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, वो उसको भूल गया। वनसिया मा कद्दमत यदा, और वो भूल जाता है, यानी उससे गफलत बरसता। याद तो है कि मैंने कुफ्र किया है, मैंने गुनाह किया है, याद तो है, लेकिन उससे जान बूझ करके गफलत बरसता है कि कुछ नहीं होगा उसके ऊपर, उसके ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी, उसके ऊपर मेरी कोई गिरफ्त नहीं होगी, ऐसी लापरवाही और गफलत बरसता है अपने कुफ्र और अपने गुनाहों के बारे के अंदर। इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, हमने उनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए, काय के पर्दे, महरूमी के पर्दे डाल दिए, लिहाजा हिदायत की बात उनके दिलों में उतरती ही नहीं और अच्छी भली बात उनके दिल में दाखिल होती ही नहीं। देखो, जब कोई आदमी मुसलसल नाफरमानी करता है तो उसके दिल के ऊपर एक पर्दा हाइल हो जाता है जो हक बात को अंदर दाखिल नहीं होने देता, खैर और भलाई की बात को अंदर दाखिल नहीं होने देता। इसलिए हम बहुत सी मर्तबा देखते एक आदमी को आप एकदम साफ सुथरी सही बात समझाओ, फिर भी वो समझता नहीं। हम ताज्जुब करते कि इतनी सही बात, इतनी खुली बात जिसमें इसका दीन दुनिया का नफा है, फिर भी ये नहीं मानता। उसकी अक्ल है कि ये पागल हो गया है। हम जो ताज्जुब करते तो वजह क्या होती है? अल्लाह की तरफ से महरूमी का पर्दा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, को उसके दिल पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सही, सच्ची, मुफीद, अपने फायदे की बात को समझने और सुनने के लिए तैयार होता नहीं। अय्यफ़हू, बस वो उसको समझता नहीं है कि कुरान को समझे, दीन को समझे। वफी आदानिहिम वक़्रा, और उनके कानों के अंदर बोझ डाल दिया जाता है, डांट पड़ जाती है, डट्टे पड़ जाते हैं उनके कान के अंदर। यानी जिस तरह कान के अंदर कोई रूई के डट्टे लगा दे तो बात सुनाई नहीं देती, वह इनके कानों के ऊपर महरूमी के पर्दे लगे हुए हैं कि हिदायत की बात इनको समझ में आती नहीं, खैर की बात इनकी समझ में आती नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते, समझाने से नहीं समझते, पढ़ती है तब समझते हैं। यानी जब उसके ऊपर कोई हालात आ जावे, मुसीबत आ जावे और वाकई मुसीबत आके उसको घेर लेवे, तब उसकी अक्ल ठिकाने पर आती है, वहाँ तक उसको कोई बात समझ में नहीं आती। इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़्क़हू वफी आज़ानिहिम वक़्रा वइन तद्उहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा, अगर तुम उनको हिदायत की तरफ बुलाओगे तो वो हरगिज हिदायत की तरफ नहीं आएंगे। वरब्बुकल गफूरुर रहमा, आपके रब बड़े माफ करने वाले, बड़े मेहरबानी वाले हैं। लव युआखिदुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, देखो ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी कि हम अल्लाह की मुसलसल नाफरमानी करें फिर भी अल्लाह जल्दी अजाब नहीं भेजते, तौबा करने का मौका देते, मोहलत देते कि मेरा बंदा इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, सुधर जावे, राह रास्ते पर आ जावे, फिर तवील मोहलत देने के बाद भी नहीं सुधरता तो अल्लाह ताला उसको अजाब में मुबतला फरमाते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, शान रहमत है। का अगर अल्लाह ताला अजाब पर लोगों को फौरन सजा देवे तो मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, जमीन पर कोई चलने वाला बाकी नहीं रहे, इधर गुना इधर अजाब, इधर गुना इधर अजाब, तो सब मरते जावे, फटाफट धड़ाधड़ तड़ातड़ पड़ते ही जावे सब। लेकिन अल्लाह ताला की ये रहमत और मेहरबानी की बात है कि अल्लाह ताला फौरन अजाब नहीं देते। दुनियावी हुकूमत तो इंतजार में रहती है कब जुर्म करे और दबोच ले दे, लेकिन अल्लाह ताला की यहाँ मामला बड़ा ढील का है। बल लहुम मौइदुल लन यजिदु मिन दूनिहि मौइला, बल्कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक वक्त तय शुदा है, वक्त मुअय्यन है और वो कयामत का दिन है कि वो हर चीज उसके सिवा कोई छुटकारे की जगह नहीं पाएंगे कि उसको छोड़ कर के कहीं भाग जाए, यानी अल्लाह के अजाब से भाग करके कहीं जाने की कोई जगह नहीं पाएंगे। وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا। अरे देखो तो सही, ये सब बस्तियाँ कौमे आद, कौमे हूद, कौमे समूद, हमने उनको हलाक किया जब वो कुफ्र में पड़े रहे, और हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त तय कर रखा था, क्योंकि मक्का वालों के सालाना जो दो सफर होते थे, इला फिहिम रहलत शीता वस्सई, एक सर्दियों का सफर एक गर्मियों का सफर, तिजारती मकासिद से, तो उस सफर के दौरान ये लोग कौम आद, समूद, कौम लूत उसके खंडरात से गुजर करके यमन और शाम में जाया करते थे। उसी की तरफ अल्लाह ने इशारा फरमाया कि तुम सालाना दो सफरों के दरमियान इनके खंडरात, इनके अजाब दी हुई बस्तियाँ अपनी आँखों से देखते हो, फिर भी तुम सुधरते नहीं हो। अल्लाह ताला ने उनके लिए ढील ली यहाँ तक एक वक्त मुकर्रर पर अल्लाह का अजाब आया और उन सबको हलाक कर दिया। अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे तुम पर भी अल्लाह का ऐसा अजाब आएगा जी। قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ثقوبا। अब क्या रब्त है ऊपर वाले वाकिए के साथ, ऊपर वाली आयात के साथ इस वाकिए का? तो बाद हजरात ने रब इस तरह बयान फरमाया कि पीछे अहले मक्का की बात गुजरी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईमान लाने के लिए कंडीशन रखी, ईमान लाने के लिए शर्तें तय की कि अगर आपके पास गोरबा फुकरा न बैठे तो हम आकर के बैठे। उयना इब्न हिस्न फुजारी आया था और उसने आकर के जो है कहा कि आप हमारे लिए एक वक्त तय कर दीजिए कि उस वक्त के अंदर कोई न हो, हम ही लोग हो, या हम आए तब ये गोरबा फुकरा उसके चले जाएं। इस तरह की बातें इन्होंने रखी थी ईमान लाने के शराइत, तो उनके शराइत रद्द कर दिए गए कि इनको ईमान लाना हो तो लावे, इन गोरबाए सहाबा के साथ बैठना हो तो बैठे, इनको कोई स्पेशल ईमान की लाइन की फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, रद्द कर दिया गया। अब ये वाकिया मूसा अलैहि सलाम का यहाँ जिक्र किया जा रहा है और उस मजमून की मजीद ताईद और तकवीयत की जा रही है कि तुम लोग अपने आप को दुनियावी एतबार से बड़ा समझते हो कि हम दुनियावी एतबार से मालदार है, मक्का के रईस है, मक्का के सरदार लोग हैं, माल जाह वाले हैं, हम गरीबों के साथ नीचे लोगों के साथ कैसे बैठे ईमान और हिदायत सीखने के वास्ते, इसमें तुमको आड़ लगती है। लो हम तुमको एक किस्सा सुनाते हैं जिसमें एक आला दर्जे का इंसान अपने से मफजूल इंसान के पास दीन की बात सीखने के लिए जा रहा है और वो इंसान उसके अंदर अपनी कोई तौहीन और आड़ नहीं समझता, और वो है हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम। इसलिए कि आप अपने जमाने के साहिब शरीयत नबी हैं और साहिब शरीयत नबी अपनी तमाम उम्मत के अंदर सबसे अफजल हुआ करते हैं और अपने दौर के बड़े आलम, बड़े ऊंचे दर्जे के इंसान समझे जाते हैं। तो हजरत मूसा साहिब शरीयत नबी अफजलुल मकाम पर होने के बावजूद अपने से मफजूल, अपने से कम दर्जे के इंसान इल्म में हजरत खजीर अला नबीना वालेहि सलातु वस्सलाम के पास हुसूल इल्म के लिए तशरीफ ले जा रहे और उसमें उनको कोई आर महसूस नहीं होती। तो फिर ये मक्का के कुरैशियों काफिरों, तुम लोगों को भी अपने से मफजूल साथियों के साथ बैठ करके हुसूल इल्म में कोई आर नहीं होनी चाहिए। तुमको ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इन लोगों से इल्म सीखो, तुम्हें तो सिर्फ उनके साथ बैठ के सीखना है। सिखाने वाले मुअल्लिम तो अफजल तरीन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको तो सिर्फ साथ में बैठना है एक दरगाह में एक वक्त के अंदर, और तुम उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हो। اور دیکھو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے مبذول انسان کے پاس علم سیکھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک ربط تو یہ ہوا. دوسرا ربط اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو دیکھو شیطان کا غرور اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہوا. غرور ہر حال کے اندر اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرات انبیاء علیہ السلام کامل تواضع پر ہوتے. انبیاء علیہ السلام کی تواضع سب سے بڑی تواضع ہوتی ہے. ان کے جیسا کوئی متواضع ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی جب ان سے ظاہراً اس طرح کی اعلیٰ درجے کی تواضع کے خلاف کوئی بات صادر ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کس طرح تربیت فرماتے ہیں. تو یہ تواضع اللہ کی پسندیدہ چیز, تکبر اللہ کی ناپسند چیز. انبیاء علیہ السلام کی تواضع بہت اعلیٰ ہوتی ہے لیکن ظاہراً اگر کچھ کمی بیشی اس میں آ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی کس طریقے سے تربیت فرما کر کے ان کو اعلیٰ مقام کے اوپر کیسے پہنچاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, روایتوں میں اس واقعے کا پس منظر بڑا تفصیل سے آیا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واعظ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے واعظ فرمایا, تقریر کی اور بڑی عمدہ تقریر کی, بڑی شاندار بیان ہوا اور ایسا بیان ہوا کہ پوری قوم کے لوگوں کے دل ہل گئے, لوگ رونے لگے اور لوگوں میں ایک عجیب کیفیت روحانی طاری ہو گئی اور لوگوں کے دل نرم ہو گئے. اتنا شاندار جاندار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بیان رہا. اب عام طور پر بیانوں کے بعد عوام کا معاملہ ہوتا ہے, مولوی صاحب بوم ہوتا ہے, ہوں بیان کہی گیا. تو اس طریقے سے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کی شخصیت سے متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں. یہاں تو حقائق تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اونچے درجے کے انسان. ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا, حضرت اس وقت روئی زمین کے اوپر سب سے بڑے عالم کون, سب سے بڑے عالم کون, کس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیح جواب دیا کہ اس وقت پر روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہے. بالکل صحیح جواب دیا, کیونکہ آپ صاحب شریعت نبی تھے, آپ پر تورات نازل ہوئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ صاحب شریعت صاحب کتاب نبی سے بڑھ کر کے اور کون عالم ہوئے. آپ کا جواب بالکل صحیح تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جواب پسند نہیں آیا. موسیٰ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اس سوال کے جواب کو ہمارے علم کے حوالے کر دیتے اور جواب میں یوں کہتے, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں تو سب سے بڑے عالم کون. آپ کو یہ کہنا مناسب نہیں تھا. اسی لیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بعد میں آنے والے انسانوں کو بہت ساری باتیں باری تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی, موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے اور وہ بندہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اور تم سے بھی زیادہ ان کے ہم نے ان کو ایک عجیب علم دیا ہے, وہ علم کا ذرہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا. ان کو ہم نے ایک عجیب طرح کا علم دے رکھا ہے اور وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے. جب یہ بات سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنا شوق ظاہر کرتے, باری تعالیٰ وہ آپ کا بندہ کہاں ہے جس کے پاس آپ کا عجیب علم ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے, کہاں ہے وہ بندہ, میں جاؤں گا اس کی خدمت میں اور جا کر کے اس کے علم کو حاصل کروں گا. یہ ہے طلب اور قیاس کی بات کہ جب اپنے سے زیادہ علم والا یا ایک عجیب طرح کے ایک علم والے انسان کا پتہ چلا تو فوراً تیار ہو گئے وہاں پر جانے کے واسطے. ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے, لیکن جن کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے کم علم والے تھے, لیکن ان کو ایک خاص طرح کا علم دیا گیا تھا. وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئے. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا علامہ ہو, لیکن جو علم اس کے پاس نہیں ہے, وہ علم جس کے پاس ہو اس کے پاس سیکھنے میں کوئی اعار اور شرم نہیں ہونی چاہیے. اب ہم کو موبائل میں بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اکثر چیزیں, تو ہمیں آپ حضرات سے استفادہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اس فن کے امام اور ماہرین میں سے ہیں, تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے بھائی یہ کیسے کیسے کرنے کا, کیا کرنے کا. تو اس میں کوئی آر اور شرم نہیں ہونی چاہیے. جو چیز اپنے کو نہیں آتی وہ پوچھ لینے کی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور بات ہے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے وہ ان کو معلوم نہیں تھا, تو انہوں نے ایک بھنگی سے پوچھا صفائی کرنے والے سے, تو کتا کب بالغ ہوتا ہے, تو اس نے جواب میں کہا کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنا شروع کرے تو سمجھ جانے کا کہ وہ بالغ ہو گیا. جب تک وہ نابالغ ہوتا ہے دو پیر چوڑے کر کے پیشاب کرتا ہے, اور بلوغ کی علامت ہے کہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی ایک بات سیکھنے کو ملی تو اس کا بڑا احترام کرتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے کہ میں نے علم کا ایک باب اس سے سیکھا ہے, ایک بات مجھے اس سے معلوم ہوئی ہے. تو جو بات اپنے پاس نہ ہو وہ جس اس فن کے ماہرین اور جاننے والے سے سیکھنے میں کوئی آر اور شرم نہیں ہونی چاہیے اور اس کو سیکھ لینا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے جب پوچھا, باری تعالیٰ آپ کے وہ بندے کہاں رہتے ہیں, تو عجیب جواب ملا, ان کا پتہ مفصل واضح ترین انداز میں نہیں بتایا گیا. یہ بھی ایک علم کے راستے میں آزمائش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طلب کیسی ہے, اور ان کی طلب کو ظاہر کر کے بعد والے انسانوں کو علم کے راستے کی صحیح طلب اور تڑپ سکھانی تھی. واضح ایڈریس نہیں دیا گیا بلکہ گول گول انداز کے اندر جواب دیا گیا, موسیٰ مجمع البحرین کی طرف جاؤ, جہاں دو سمندر ملتے اس کی طرف جاؤ, اور وہاں جاؤ وہاں آپ کو ہمارا وہ بندہ ملے گا. ایک مچھلی اپنے ساتھ لے لو اور تلی ہوئی بھنی ہوئی وہ سفر میں کھانے کے کام میں بھی آئے گی, اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں کہیں اطراف کے اندر ہمارا وہ بندہ ہوگا, اس کو تلاش کر لینا اور اس کے پاس علم سیکھ لینا. یعنی کہ فکس ایڈریس کہ نوساریا سورت اترنے کا, پھر مرولی یا بسما, پھر وہاں سے جامعہ ڈابھے لانے کا, ایسا کوئی فکس ایڈریس بھی نہیں, مجمل ایڈریس. اور پھر یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس طرح جو ہے واقعہ ہوگا تو پتہ سمجھ جانے گا کہ وہاں وہ ہمارے بندے رہتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کر لی, جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے, ضرور سفر کریں گے, اور اپنے ساتھ طویل سفر کی وجہ سے ایک ساتھی کو ساتھ میں لے لیا کہ چلو طلب علم کے اندر ایک کے بجائے دو بھلے, اور یہ کہ سفر میں تمہاری رفاقت رہے گی تو سفر میرا آسان بھی رہے گا, اسی لیے ایک ساتھی کو ساتھ میں لے لیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, وہ وقت یاد کرو, وہ واقعہ یاد کرو جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا. دیکھو ایک مختلف سی مسئلہ ہے, اس لیے یہاں مفسر کو وضاحت کرنی پڑی, ابن عمران یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی کہ کابل احبار کی ایک روایت مفصل بخاری میں آپ پڑھو گے کہ جس کے اندر کابل احبار فرماتے ہیں کہ یہاں موسیٰ سے مراد موسیٰ ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی اور موسیٰ ہے, موسیٰ بنی اسرائیل کے بجائے مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے کوئی اور موسیٰ ہے جن کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے. جن وہاں بخاری میں پورا واقعہ تفصیل سے پڑھو گے کہ جب صحابی رسول کو پتا چلا تو وہ کیسے کیسے ناراض ہوئے ان کے اوپر کہ کابل احبار کیسی یہ باتیں کر رہے ہیں اور کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی الگ موسیٰ ہے. نہیں, حقیقت میں یہی معروف نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. تو اس اختلاف میں راجح قول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ابن عمران کا ذکر فرمایا کہ مشہور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران تھا، موسیٰ ابن عمران. یہ عمران وہ نہیں جو حضرت مریم کے ابا ہے، وہ مراد نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان وہ مراد نہیں ہے، یہ الگ ہے. دونوں کے درمیان میں تقریباً 1700-1600 سال کا فاصلہ ہے. موسیٰ ابن عمران صاحب شریعت نبی، ان کے 1600-1700 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان حضرت عمران کا زمانہ آتا ہے. بہت طویل فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا. یہ بھی جو ہے ایک ادب اور اکرام ہے کہ خادم کو خادم نہ کہے بلکہ ساتھی، نوجوان ساتھی کہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سفر میں کوئی رفیق ساتھ رکھنا چاہیے، اور رفیق کے سفر بھی نوجوان ہو کہ جو خدمت کے کام میں آوے، یعنی کہ وہی مخدوم ہو. ایسے ساتھی کو لے کر کے چلے. فتح تو اپنے ساتھی سے کہا کہ لا برہو. اب یہ کون ہے ساتھی؟ تو یہاں مفسر نے فرمایا یوشع ابن نون. حضرت یوشع ابن نون وہ خدمت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتے کے اندر بھانجے ہوا کرتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ وہ ان کے غلام تھے، ان کو آزاد کیا تھا. یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ نبوت کے لیے آزادی شرط ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن نون کو بعد میں نبوت ملی ہے. ان کی نبوت ثابت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ہیں. تو حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلات والسلام اس کے اندر مراد ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر حضر کے ساتھی تھے، اور ان کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کا کام کرتے تھے. اس سے حضرات مفسرین نے ایک نقطہ اور نکالا کہ حصول علم کا زمانہ جوانی ہے، کہ جوانی میں آدمی طلب علم کے لیے نکلے، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر قوت حافظہ ساتھ نہیں دیتی، جسمانی قوت بھی کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر حصول علم دشوار ہوتا ہے. اصل حصول علم کا زمانہ جوانی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، پھر یہ جو یہاں خدمت کی بات آئی، تو اس خدمت کی بات سے یہ نتیجہ نکلا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان میں آپس میں محبت، شفقت، خدمت کا تعلق ہونا چاہیے، اور قدیم زمانے سے یہ سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آج سے ہزاروں سال پہلے تھے، تو اس دور کے اندر بھی ایسا سلسلہ تھا کہ شاگرد استاد کی خدمت کرے، استاد شاگرد کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے، اور دونوں کے درمیان میں ظاہری اور قلبی ربط پیدا ہو. جب ظاہری اور قلبی ربط پیدا ہوگا تو علم کا اکتساب، کمالات علم کا اکتساب یہ آسان اور سہل ہو جاتا ہے. اس کے بغیر بودھ کی وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. کالج اور مدارس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہاں اساتذہ اور طلبہ کے درمیان میں نہ قلبی ربط ہوتا ہے، نہ جو ہے وہاں پر خدمت وغیرہ کا سلوک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علمی کمالات، عملی کمالات جو منتقل ہونے چاہیے وہ نہیں ہوا کرتے. جبکہ مدارس عربیہ کے اندر اساتذہ اپنے کلامزہ کو ہمیشہ اور کلامزہ اساتذہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہتے ہیں. یہ ایک علمی روحانی سلسلہ ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، تو وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا. حضرت یوشع ابن نون کی قبر جارڈن کے اندر، عمان شہر کے شریف کے اندر حضرت یوشع ابن نون کا مزار ہے. وہیں سے ان کی قبر ایک پہاڑ کے اوپر ہے، اور وہاں کھڑے کھڑے بیت المقدس نظر آتی، مسجد اقصی نظر آتی ہے، جبل قدس وغیرہ بھی، اور वो नीचे जो वादी का इलाका है वो वादी भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी पुरखेश जो है वो वादी है, जहाँ हजरत ईसा इब्ने नून अलैहि सलातु वसलाम का मजार है। काफी लंबा मजार है, तकरीबन ये आपकी दरगाह से डेढ़ गुना या पौने दो गुना इतना तवील जो है उनका मजार है। और कदीम जमाने के अंदर लोगों की जिस्मानी साइजें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। रिवायतों में आप तफसीर में पढ़ोगे कि हजरत आदम अलैहि सलाम का कद 62 हाथ और कौमे हूद, कौमे आद, ये सब कौमों की साइजें भी बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी। तो कदीम जमानों में जिस्मानी साइजें बड़ी लंबी हुआ करती थी। तो अमान के अंदर हजरत मूसा ईसा इब्ने नून का मजार है, और हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम का मजार जब अमान से जॉर्डन से सरहद पार करके फलस्तीन और इजराइल के हुदूद के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हजरत मूसा अलैहि सलाम ही का मजार आता है। वहाँ अरीहा शहर है, शहर अरीहा, जिल्ले अव्वल में कई जगह पर उसका तस्किरा पढ़ोगे, शहर अरीहा। इसका जदीद नाम है जेरिको, तो जेरिको अरीहा शहर पहुँच रहे, वही एक कसीद अहमर, वो हदीस में भी आया है, लाल रंग का एक कीला रास्ते के कदीस के अंदर, वही हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम का मजार है। तो वही कौल मूसा लिफता, मूसा अलैहि सलातु वसलाम ने अपने नौजवान खादिम से कहा कि मैं बराबर चलूंगा, यानी हुसूल इल्म के अंदर, यहाँ तक के दो समंदर के जमा होने की जगह पर पहुँच जाऊँ।